زمان کے لحاظ سے بھی، مکان کے لحاظ سے بھی کربلا کی حدود ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ شہر بڑھ جاتے ہیں تو شہر کربلا بھی بڑھ گیا، لیکن وہ کربلا کہ جس کو وادی نینوا اور وادی جو کہوں کہ کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس زمانے میں اس کی حدود تھی مکانی لحاظ سے۔ زمانی لحاظ سے بھی کربلا یوں کہوں کہ دو محرم سے لے کر اور عاشور تک، یہ آٹھ ایام، یا گیارہ محرم بھی اگر شمار کر لیا جائے تو یہ نو ایام بنتے ہیں۔ یعنی اس زمان و مکان کی محدودیت کے ساتھ کربلا در حقیقت تمام تعلیمات الہی کا خلاصہ ہے۔ یعنی اگر ہم واقعاً قرآن کو، سنت رسول کو، انبیاء ما سلف کی سیرت و سنت کو، ان کے اخلاق و کردار کو، ان کے جہاد کو، ان کے کلام کو، ان کے ثبوت کو دیکھنا چاہیں تو کربلا، اس لیے ہمیں کہیں تجلی ہوئی ہے۔ کربلا کو موقع نہیں ملا، امام حسین کو موقع نہیں ملا کہ وہ در حقیقت اپنی پوری حیات طیبہ میں، اپنی پوری پاکیزہ زندگی میں اسلام کی حقیقی تعلیمات کو پیش کر سکے۔ خود رسول اللہ کو موقع نہیں ملا، لیکن جتنا موقع آپ کو نصیب ہوا آپ نے کوشش کی۔ مولا کائنات حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام، موقع نہیں دیا گیا، اس ظاہری خلافت میں بھی داخلی طور پر مولا کائنات کو اندرونی جنگوں میں الجھایا گیا، رکاوٹیں کھڑی کی گئی، موانع ایجاد کیے گئے تاکہ علی اس طریقے سے، جس طریقے سے علی چاہتے تھے حکومت نہ کر سکے۔ لیکن پھر بھی وہ علی کا چار سالہ دور کم و بیش، توجہ رکھیے گا، ایسا دور ہے کہ جسے آج در حق ہم نہیں بلکہ وہ لوگ جو علی کو علی نہیں مانتے، علی کو امام نہیں مانتے، علی کو من جانب اللہ نہیں مانتے، لیکن ایک انسان کامل مانتے ہیں کہ اگر کوئی رولنگ پاور رکھتا ہے، اگر کوئی حق حکومت رکھتا ہے، اگر کسی کا طرز حکومت دنیا کے لیے اللہ عمل بن سکتا ہے، منشور بن سکتا ہے، سمارا بن سکتا ہے، وہ مولا کائنات کی ذات ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ کا چارٹر موجود ہے، منشور موجود ہے کہ اقوام متحدہ کے ماہرین بیٹھے، دنیا کی حکومتوں کے ماہرین بیٹھے، قانون دان بیٹھے کہ کس کی حکومت کو ہم دنیا کے سامنے پیش کریں کہ یہ حکومت در حقیقت تمہارے لیے ایگزامپل ہے، یہ تمہارے لیے مثالی نمونہ ہے، یہ اسوہ ہے، یہ قدوہ ہے۔ تو تاریخ انسانیت میں ایک چار سالہ دور علی کی حکومت کا نظر آتا ہے جسے اقوام متحدہ کہتی ہے، یہ علی کی حکومت، یہ علوی حکومت تمام انسانوں کی حکومتوں کے لیے رہنما۔ اس دور میں بھی علی مرتضیٰ کو موقع نہیں ملا، لیکن جتنا موقع ملا متجلی ہے علی کی ذات، علی کی حکومت، علی کی تلوار، علی کی عبادت، علی کا قیام، علی کا مصلی، جہاں جہاں علی جلوہ گر ہیں وہاں اسلام جلوہ گر ہے۔ بلکہ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، وقت کی تمام ائمہ، انہیں نہیں کام کرنے دیا گیا۔ آج یہ جو حکومتیں آتی ہیں وہ چلی جاتی ہیں، توجہ رکھیے گا، لیکن پالیسی یہ کی ہوتی ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ چہرے نہیں نظام کو بدلو، یہ برحق نعرہ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ، یہ وہ جرثومہ ہے، یہ وہ غدہ سرطانی ہے، یہ در حقیقت وہ فساد کا جرثومہ ہے جو پاکستان کی ابتدا سے جھونک کی مانند ریاست کی رگوں سے چمٹا ہوا مسلسل خون چوس رہا ہے، مسلسل خون چوس رہا ہے۔ آج اسٹیبلشمنٹ جو نامرئی مخلوق ہیں، خلائی مخلوق ہیں، توجہ رکھے گا، جھونکوں کی مانند محکموں میں، ریاستوں میں، اداروں میں، انسٹیٹیوشن میں گھسے ہوئے ہیں، خون چوسے جا رہے ہیں، خون چوسے جا رہے ہیں۔ ان کی پالیسی ایک ہی ہوتی ہے، اسی طریقے سے رسول اللہ کے دور سے توجہ رکھے گا, انبیاء کے دور کی بات نہیں کر رہا ہوں, تاریخ انبیاء میرا موضوع نہیں ہے کہ میں اس تاریخ انبیاء کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں گفتگو کروں, لیکن میں رسول اللہ کے دور سے ایک ایسی اسٹیبلشمنٹ کا سایہ دیکھ رہا ہوں, اسے سایہ جو اپنے منحوس پروں کو پھیلائے ہوئے, جو رسول اللہ کے خلاف بھی معجزہ رہے کار فرما رہے, مولائے کائنات کے خلاف بھی کار فرما رہے, امام حسن کے خلاف بھی, امام حسین کے خلاف بھی, اور یہ اسٹیبلشمنٹ در حقیقت کہ جو اموی یہودی اور یوں کہوں کہ دشمنان خدا پر مشتمل ہے اور عباسی, یہ سب در حقیقت اس بات کے لیے گٹھ جوڑ کیا ہوا تھا کہ اہل بیت کو حق حکومت نہ دیا جائے, یہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. آج اسٹیبلشمنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے نا, جو بظاہر کوئی بھی نہیں ہے لیکن بہت کچھ ہے. اس زمانے میں بھی رسول اللہ کے خلاف جو سازشیں تھیں, جو تحریک چلی, جو شکون مارا گیا, جو بائیکاٹ ہوا, اقتصادی بائیکاٹ رسول اللہ کے دور میں بھی ہے, جسمانی اذیتیں رسول اللہ کے دور میں بھی ہیں, عزیزان گرامی مولا کائنات کے دور میں بھی ہیں, جناب زہرا کے دور میں بھی ہیں, ہر دور میں اس اسٹیبلشمنٹ کا منحوس کردار موجود رہا ہے. اور پھر بقیہ ائمہ میں اور بنو عباس کے بعد, بنو عباس اور بنو امیہ کے دور میں, یعنی چوتھے امام سے لے کر اور پھر اس کے بعد یوں کہوں کہ گیارہویں امام تک, یہ منحوس ترین کردار مکمل طور پر کھل کے سامنے آ گیا. اب اس موقع نہیں کہ میں دوبارہ دو سکوں, تو اہل بیت علیہ السلام کو جہاں جتنا موقع ملا انہوں نے خدا کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا. میری درود بھیجے محمد و آل محمد. تو کربلا تجلی گاہ ہے دین فطرت کی, کربلا ارتقاء انسانیت کا نام ہے, کربلا ایمان کی جلا کا نام ہے, کربلا سیر و سلوک ہے, کربلا در حقیقت خدا کی طرف سفر کا زمینہ ہموار کرنے والی ہے, کربلا یعنی حسین کے قدم بقدم ہونا ہے, کربلا والوں کے قدم بقدم ہونا ہے. یعنی ہر روز چیک کریں اپنی معرفت کے لیول کو کہ کل کتنا تھا آج کتنا ہے, کل جو معرفت کا لیول اور مرتبہ تھا آج اس کا لیول زیادہ ہونا چاہیے, کہ ہمیں حسین کے ساتھ, حسین مسلسل سفر کا نام ہے, حسین تحرک ہے, حسین بیداری ہے, حسین ارتقاء ہے, حسین صعود ہے. توجہ, ایک لمحے کے لیے بھی, ایک لمحے کے لیے بھی چھوٹے سے مثال میں, مولا کائنات اپنی ریش مبارک کے سلگلی حجام کی دکان پر تشریف لے جاتے. میں درود دیجیے محمد و آل محمد. جب آپ کی سبیل کا اور یوں کہوں کہ آپ کی مونچھوں کی اصلاح کرنے لگے تو مولا کائنات کے لب ہر رہے تھے, اس نے کہا مولا کچھ دلیل خاموش ہو جائے تاکہ آپ کی مونچھوں کی, آپ کے سبیل کی اصلاح کر سکوں. مولا نے کہا یہ لب ذکر رب کے لیے ہے. مولا نے کیا کہا, یہ لب ذکر رب کے لیے, میں ایک لمحے کے لیے بھی کاروان ہستی سے پیچھے نہیں رہنا چاہتا. پوری دنیا تسبیح خدا کرے اور علی کے لب خاموش ہو جائیں. توجہ کیا آپ نے, علی ایک لمحے, علی ارتقاء ہے, علی ظہور ہے, علی در حقیقت خود بھی تحرک اور لوگوں کو بھی تحرک, کربلا تحرک ہے, امام حسین خود بھی تحرک اور بیداری, ہمیں بھی تحرک و بیداری دینا چاہتے ہیں. یہ ہے دین فطرت کے, انسان کی فطرت میں تحرک رکھا گیا ہے. بیکار انسان کس کو اچھا لگتا ہے, جمود کا شکار معاشرہ کس کو اچھا لگتا ہے, اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنے والا انسان و معاشرہ کس کو بھاتا ہے, توجہ رکھیے گا. نظم, آرڈر, ترتیب, یہ سب کو فطرتاً اچھی لگتی ہے. لہذا آپ دیکھیں کہ کربلا میں نظم ہے, کربلائی تعلیمات میں نظم ہے. کسی موقع پہ میں نے کہا تھا یہ نظم فطرتاً انسان کو اچھا لگتا ہے. یہ جو مثال کے طور پر ابھی آپ نے سوز و سلام و مرثیہ سنا, یہ نظم ہے. مجلس عزا نظم ہے, ماتم نظم ہے, جلوس نظم ہے, زیارت نظم ہے, نظر و نیاز کا انتظام کرنا نظم سکھاتا ہے. یہ سب فطری امور ہیں کہ تین چار آدمی مل کے سوز و سلام پیش کرے, ایک آواز, ایک لیڈر, ایک قائد, ایک رہنما, اس کے پیچھے اس کے بازو, اس کے ہمدوا بنتے ہیں, یہ نظم ہے. एक आलिम दीन को, एक मुफक्किर को, एक दानिश्वर को मिंबर पे लाके बैठाया जाता, सबके चेहरे इधर होते हैं, सबकी तवज्जो इधर होती है, सबकी टेंशन मिंबर की तरफ होती, मिंबर को ऊंचा रखा जाता है। भाई मौलवी साहब ने कोई सुरखाब के पर थोड़ी है इनको ऊपर बिठाया जाए। ये मिंबर गदीर खुम की मिंबर में लगाया जाता है। पालाने शुगर का मिंबर इसलिए बनाया गया था कि अगर 1,20,000 का सहाबा मान लिया जाए तो फिर 1,20,000 के सहाबा में अली को इतना बुलंद करके दिखाऊं तारीख में अली की पहुंच तक कोई ना पहुंच सके, कोई ना पहुंच सके। तो ये मेंबर उस गदीर की मेंबर की याद में है कि ऊंचा बनाया जाए तासियों पैरवी में। उसके बाद फिर मातम है कि सीना जली है, ये नज्म है कि एक नहा खान खड़ा हो और सब उसके हमनवा बन जाए, सब उसके जवाब देने बन जाए। वो मातम कराता है, वो मातम उठाता है, कभी मातम कराता है कहते बोलो नहीं, कभी कहते बोलो, कभी कहते मातम न करो। नज्म है ये, तवज्जो रखिएगा। तो हुसैन और हुसैनी तालीमात में नज्म मौजूद है, ये नज्म फितरतन इंसान को पसंद है। लिहाजा इमाम हुसैन खुद बेदारी की तरफ ले जाने वाले, अस्सलामु अलैकुम या दाई अल्लाह ज़ियारत के जुमले हैं। छठे इमाम फरमा रहे हैं लब्बैक या दाई अल्लाह। लब्बैक किसे कहा जाता है? लब्बैक उसे कहा जाता है कि मैं हाजिर हूं, जैसे आप हज पे जाते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ खुदा तूने बुलाया था मैं हाजिर हूं। मैंने आलम अरवा में, आलम जर में जब इब्राहिम ने आवाज दी थी, मेरी रूह ने आवाज दी थी, जिसने तवज्जो रखिएगा, जिसने उस आलम जर में इब्राहिम की आवाज पर लब्बैक कहा था, दुनिया में आने के बाद वो हाजी बनता, वो हाजी बनता है। तवज्जो रखिएगा, लिहाजा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का मतलब यह खबर था तूने कहा था मैं हाजिर हूं। लब्बैक का क्या मतलब है? यानी इमाम हुसैन मैं हाजिर हूं, यानी आपने सदा इस्तकासा बुलंद की थी, आपने बुलाया था, आपने पुकारा था, आपने कहता है कोई मदद करने वाला है, कोई मेरे इस्तकासे को जवाब देने वाला है, मेरी मदद को पहुंचने वाला। तो वो जो रखिएगा, तो कहते लब्बैक या दाई अल्लाह, इमाम के जुमले हैं ये, इमाम इमाम की तारीफ से मैं कह रहा लब्बैक या दाई अल्लाह। तो हुसैन की सदा पर लब्बैक कहना है, लब्बैक कहने वाला जब हकीकत फिर घर में नहीं बैठता, लब्बैक कहने वाला जुमूद के शिकार नहीं होता, लब्बैक कहने वाला जब हकीकत जमींगीर नहीं होता, बल्कि वो अपने जिस्म को भी तहरुक में लेके आता है, अपनी फिक्र को भी तहरुक में लेके आता है, अपने हवास को भी तहरुक बख्शता है, अपने फिक्र ख्याल जिस्म जान के साथ अपने इमाम वक्त की नुसरत के लिए आमादा और तैयार हो जाता है। हुसैन अगर तहरुक है, बेदारी है, तो फिर मेरी मारफत अगर हुसैन के साथ है तो मुझे भी तहरुक के साथ साथ हुसैन के साथ सफर करना है। ये कैसे हो सकता है कि मैं हुसैन से मोहब्बत करूं मगर जो हुसैन की पसंद के काम होने अंजाम न दूं, जो हुसैन को नापसंद है वो मेरी जिंदगी में मुमकिन नहीं है। फिर तवज्जो लब्बैक या दाई अल्लाह, ये ज़ियारत के जुमले आज ही में मैंने तकरीर सुनी थी, उसके बाद जब मैंने खुद ज़ियारत के जुमले देखे, अब मैं एड्रेस बता दूंगा आपको, मफातुल जनान में जाइए, इमाम हुसैन की कई ज़ियारतें हैं, कई ज़ियारतें हैं, 7-8 से ज़्यादा ज़ियारतें मौजूद हैं जो मशहूर हैं, और उनमें से एक ज़ियारत के जुमला ये है कि इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो उसके बकिया जो जुमले हैं वो आपकी समाअत में देखें। मिल के दुरूद दीजिए अज़मत मोहम्मद व आल मोहम्मद। तो करबला तहर्रुक है, बेदारी है, बेदार करने वाली है। उसके बाद करबला सैर सलूक है, खुदा की तरफ सफर है। अतकर्रब इलल्लाह बिहुब्बिकुम वबिल बराअत मिन अअदाइकुम। मौलवी, मुल्ला, शायर, ज़ाकिर, क्रॉस, उलमा की बात नहीं, पर मौलवी, मुल्ला, शायर, ज़ाकिर, ये मौलवी, मुल्ला, शायर, ज़ाकिर का जुमला नहीं है, छठे इमाम कह रहे हैं, मासूम कह रहा है इमाम हुसैन के लिए, अतकर्रब इलल्लाह खुदा मैं कुर्ब चाहता हूं, करीब होना चाहता हूं, मैं रूहानी तौर पर तुझसे नजदीक होना चाहता हूं। अतकर्रबो इलल्लाह, अल्लाह के लिए, अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ पढ़ना चाहता हूं। इन तमाम अंबिया یعنی امام حسین داعی اللہ ہیں، تو کل میں نے عرض کیا رسول اللہ داعی اللہ ہیں، داعی الی اللہ باذنہ، خدا کہہ رہا ہے یہ ہمارے رسول شاہد مبشر و نذیر، شاہد مبشر و نذیر بنا کے بھیجا ہے، وہ داعی الی اللہ، یہ داعی الی اللہ ہیں، یعنی اللہ کی طرف بلانے والا ہے، یعنی فطرت کی طرف بلانے والا ہے، سعادت و نجات کی طرف بلانے والا ہے. امام حسین علیہ السلام بھی داعی اللہ ہے، امام زمانہ بھی داعی اللہ ہے. پس چلا بیسک توجہ رکھے گا رسول اللہ، یعنی بیسک کا مقصد کیا ہے؟ داعی اللہ، فطرت کی طرف، نجات کی طرف، خدا کی طرف. امام حسین داعی اللہ ہیں، فطرت کی طرف، نجات کی طرف، نور کی طرف، سعادت کی طرف. اور امام زمانہ داعی اللہ ہیں، خدا کی طرف بلانے والے ہیں. تو مطلب بعثت و عاشور اور مہدویت ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے کہ تمام انسانیت کو خدا تک پہنچانا ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. دائی یعنی دعوت دے رہا ہے، وہ الی اللہ تدعو. نبی امام فرما رہے، امام علی نقی علیہ السلام زیارت جامع کبیرہ. اگر امامت سمجھنی ہے امام سے سمجھیں، امامت کے مطالب کو سمجھنا ہے امام سے سمجھیں، امام کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرے، تلمذ کرے، شاگرد بنے امام کے. کیا کریں؟ وہ الی اللہ تدعون، آپ تمام ائمہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے تھے، اپنی طرف نہیں خدا کی طرف دعوت دے. تو خدا کی طرف، فطرت کی طرف، تو کربلا فطرت کی طرف سفر ہے. ان تین دنوں میں ہم دیکھیں کہ ہم کتنے با فطرت بنے. وہ فطرت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، کیا ہم نے ان تین دنوں میں وہ گرد و غبار، وہ میل، وہ تعیشات، وہ عیش پرستی، وہ خدا سے دوری، وہ اہل بیت سے کی تعلیمات سے اعراض و روگردانی کی میں اور تہ جو اس غفلت میں آ گئی تھی، ہم نے ان تین دنوں میں حسینی کارما کے ساتھ کتنی دور کی؟ یہ فطرت کا سفر. لہذا امام حسین کی محبت، انشاءاللہ بات آئے گی پھر عرض کروں گا آنے والی مجالس میں، یہ محبت، یہ تعلق، یہ بیداری، یہ ہمیں خدا تک لے جانے والی ہے، فطرت تک لے جانے والی ہے. وہ ایک مہینے میں شروع کی مجلس میں ایک مثال دی تھی کہ دوربین ہوتی ہے، وہ منظر کو شفاف کر دیتی ہے، نہ آپ قریب جاتے ہیں نہ وہ منظر، نہ وہ چیز قریب آتی ہے، منظر ہو جاتا ہے. اس کو قربت نظری کہتے ہیں، یعنی نظر کے ذریعے سے قریب ہو گئی. وہ وہ چیز ایک میل، دو میل، تین میل دور کے فاصلے پر ہے اور آپ یہاں پر ہیں. مثال کے طور پر اب آپ چاند کو دیکھ رہے ہیں ٹیلیسکوپ سے، ٹھیک ہے نا، وہ چاند تو یہاں نہیں آ گئے، آپ چاند پہ تو نہیں پہنچ گئے نا، یہ صرف منظر کو شفاف کر دیا، بیچ میں جو موانع اور مشکلات تھیں ان کو دور کر کے منظر کو شفاف کر دیا، نہ آپ چاند پہ پہنچے نہ چاند جو ہے یہاں آپ کی آنکھوں کے سامنے آ گیا. یہ قربت نظری، قربت عدسی یا لینس کی قربت ہے. لیکن حسین سے محبت نظری قربت نہیں ہے، حسین سے محبت حقیقی قربت ہے، حقیقی قربت ہے. کربلا اس قربت کی تجلی کہاں ہے؟ حبیب کہیں اور، اوسجا کہیں اور، ظہر ابن کین کا افق کوئی اور، وہب قلبی کا افق کوئی اور، لیکن جب آسمان امامت پر سب نے حسین کے سورج کو دیکھا، حسین کے ماہ کو دیکھا، تو سب کی توجہ حسین ابن علی کے شمس کی طرف ہو گئی، اور سب کی توجہ ہوئی تو سب کی قربت حسین سے ملتی چلی گئی. ظہیر کون ہے؟ تیسرے خلیفہ کے ماننے والے ہیں، کترا رہے ہیں، حسین سے اتصال، حسین سے قربت، حسین سے رابطہ، یعنی فطرت پر پڑے ہوئے گرد و غبار صاف ہو جائیں گے، اور پھر تم حسین سے ویسی ہی محبت کرنے لگو گے جیسے خدا نے وقت ولادت تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت ڈالی تھی. میری درود بھیجیے محمد علی. تو اہل بیت سے محبت وہ کیا ہے؟ اتقرب الی اللہ، اللہ کی قربت، بحبکم، آپ کی محبت کے ذریعے سے، محبت کے ذریعے سے کہاں؟ قرب خدا، داعی الی اللہ، فطرت، توجہ رکھیے گا. وبالبراءت من اعدائکم، اور آپ کے دشمنوں سے براءت کر کے، تبرہ کر کے، لعنت بھیج کر، ان سے بری و ذمہ ہو کر ان کے عمل سے، ان کی آئیڈیالوجی سے، ان کے لائف سٹائل سے، ان کے طرز زندگی سے، ان کے طرز فکر سے بری و ذمہ ہونا ہے. ان کا عمل کوئی اور ہے، میرا عمل کوئی اور ہے. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین کچھ اور ہوگا، میرا دین حسین ابن علی کا دین ہے، میرا دین ولایت کا دین ہے، میرا دین قرآن کا دین ہے، میرا دین فطرت کا دین ہے. میں ان کے ذریعے سے ان کی قربت چاہتا ہوں. اتقرب الی اللہ، قربت کے لیے دو پر ہیں، ایک تولا اور ایک تبرا. لیکن تبرا در حقیقت یہ نہیں ہے کہ کسی کو برا کہہ دیا جائے، کہیں لیکن ان کے عمل سے بھی بیداری ہونی چاہیے، تب جا کے تبرا کا حقیقی معنی آپ کے دل میں اترے گا، داخل ہوگا. کوئی منہ سے تبرا کرے لیکن دل میں ان کے عمل سے محبت موجود ہو، یہ تبرا نہیں. ولم يدخل التبرا في قلوبكم، اگر یوں کہوں قرآن کی آیت کے دل میں کہ ابھی تک تبرا کی حقیقت تمہارے دل میں نہیں اتری ہے. ولم يدخل التولى في قلوبكم، یہ تولا تمہارے دل میں نہیں اترا. میں کہوں امام حسین آئی لو یو، بہت اچھے ماشاء اللہ، آپ کی اتنی عظمتیں، رفتیں، برکتیں اور مقامات اور فضائل اور خدا کی بارگاہ میں منزلتیں ہیں، لیکن مولا جو آپ کو پسند ہے آئی سوری مولا، میں مشکل ہے مولا، میں نہیں کر سکتا. ہم اپنے تبرک کو تو اسرائیلی پروڈکٹ سے بات نہیں کر سکتے. کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ امام حسین نے 7 گھوڑے بدلے تھے تاریخ کے مطابق، 6 یا 7 گھوڑے. بہر یہ 7 گھوڑے بدلنا کیا درد دے رہا ہے؟ یہ 7 گھوڑے بدلنا درد دے رہا ہے. حسین کہنا اپنے مقصد تک پہنچنے، ایک گھوڑا نہیں، 2 3 4 5 6 7، 7 اسٹیپ. امام حسین ابس نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، حجت ہے امام کا فعل، رہنما ہے تا قیامت انسانوں کے لیے. مجھے اگر ایک دکان پر اسرائیل سے پاک اور اس کی مصنوعات سے پاک پروڈکٹ نہیں ملتی، تبرک نہیں ملتا، میں دوسری دکان پہ جاتا ہوں. یار یہیں لے لو، 7 دکانوں پہ جاؤ، 70 دکانوں پہ جانا پڑے جاؤ. یہ ہے سیرت، یہ ہے فطرت، یہ ہے کربلا. لیکن ہم تیار ہیں نہیں. مولا حسین آپ سے بڑی محبت ہے، آپ یہ، آپ ایسے، آپ ویسے، لیکن مولا مشکل ہے آپ کی پیروی کرنا، مولا مشکل ہے. اس کا مطلب ہے کہ تولا دل میں نہیں اترا. عرب آ کے کہتے تھے، قالت العرب آمنا، عرب آ کے کہتے تھے رسول اللہ، ہم ایمان لے کر آئے. خدا کہتے تھے ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، اسلام لائے. اسلام لائے، تسلیم کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، آخری نبی ایک ہے، بس جو مسلمات ہیں. ولم يدخل الايمان في قلوبكم، کربلا تجلی گاہ ہے دین فطرت. یعنی میں دیکھوں کہ تولا مجھ میں داخل ہوا، دل میں داخل ہوا. پہلی مجلس، وہ پہلا نقطہ جو آپ کی سکتے میں عرض کیا تھا، ہم ماہ محرم میں آ گئے، شب اول سے ماہ محرم میں داخل ہو گئے، لیکن کیا محرم کی اذا و سوگ مجھ و راب میں داخل ہوئی؟ کیا میرا اٹھنے بیٹھنے عزا کے مطابق ہے؟ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کہ جب ماہ محرم آتا تھا تو کوئی میرے بابا کو مسکراتے نہیں دیکھ سکتا تھا، کوئی مسکراتا نہیں. امام جعفر صادق کی حالت غیر ہو جاتی تھی ان ایام میں، ان 10 ایام میں. تو ٹھیک ہے، ہم بالکل ایکسٹریملی اس جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن کچھ تو کر سکتے ہیں، کچھ تو انداز اپنا سکتے ہیں. کل کو تو ہم یہ کہیں گے مولا آپ نے 100% عمل کیا تھا، میں نے 1% عمل کیا، 2% عمل کیا، 10% عمل کیا. یعنی کل جو میں نے بحث ایک شروع کی تھی اس کو نہ تمام ہی چھوڑ دی، کیونکہ وہ پھر ایک الگ سلسلہ بحث ہے، اگر اس میں بارد ہو گیا تو پھر ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے. کہ جو اہل بیت دعا کروا رہے ہیں ہم سے کہ وجعلنی من بقسم کا راضی، اے خدا جو تو تقسیم کر رہا ہے اس پر راضی رہوں، آئیے ممکن ہے یا نہیں؟ اگر امام کہہ رہا ہے اس کا مطلب ممکن ہے، پاسبل ہے. امام طبیب ہے، معالج ہے، اسے پتہ ہے کہ میری فطرت کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس فطرت کو کھلنے کے لیے، اس فطرت کو ظہور کے لیے، اس فطرت کو در حقیقت مرحلہ فعلیت تک پہنچنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے. امام کو معلوم ہے، لہذا امام نے کہا یہ دعا پڑھو، یہ دعا پڑھو، یہ نماز پڑھو، یہ زیارت پڑھو. یہ جو نماز اور زیارت کے جملے ہیں انہی ممکنات ہیں. 1 2 سچے دل سے چاہا ہے امام نے میں اور آپ دعا کریں، منافقت نہیں کر رہے. امام چاہ امام مجھے منافق بنانا نہیں چاہ رہا، امام چاہ رہا ہے کہ میں سچے دل سے جو امام نے مجھے تجویز دی ہے میں وہ پڑھوں، دل سے پڑھوں، عمل میں اتاروں۔ انسان بیمار ہو جائے خدا نہ کرے، طبیب کے پاس جائے، پانچ گولی صبح اور پانچ گولی شام اور پانچ گولی رات میں کھائیے گا، سیرپ بھی پیئے گا اور انہی چیزوں سے پرہیز، جی اب میں دوا لے کے آ جاؤں، اللہ شافی اللہ کافی، دوا اٹھائی اور پیشو پانی، تو میں کس کو دھوکہ دے رہا ہوں؟ کس کو دھوکہ دے رہا ہے انسان؟ توجہ رکھیے گا، اپنے آپ کو، گھر والوں کو، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے، نہ طبیب کو نہ گھر والوں کو، نقصان آپ کا ہے۔ امام جب کہہ رہا ہے کہ یہ مانگو اور سچے دل سے مانگو، منافق نہ بنو، اس کا مطلب میری فطرت کو ضرورت ہے، امام بچائے گا، امام تشخیص دے گا، امام معین کرے گا۔ لہذا جو اہل بیت چاہ رہے ہیں، یعنی تمہاری فطرت کو اس بات کی ضرورت ہے کہ تمہیں تقرب حاصل کرنا ہے اہل بیت کے ذریعے سے، میری درود دیجیے محمد و آل محمد۔ کربلا تجلی کا ہے دین فطرت کی، یہاں دین، یہاں قرآن، یہاں تعلیمات اہل بیت، داعی اللہ، دعوت دینے والا امام، فطرت کی طرف، نجات کی طرف بلانے والا ہے۔ کل ہم نے کہا تھا کہ تین لفظ ہیں، معانی مختلف ہیں، مزاق ایک ہے، ایک فطرت، ایک حنف یا حنیف، اور ایک صبغہ۔ صبغہ وہ رنگ ہے، فطرت وہ پاکیزگی ہے، وہ حالت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی فطرت کو ایک جیسا بنایا ہے، اپنی فطرت پہ بنایا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ تم ہمارے، ہدایت ہماری ذمہ داری، وعلینا للہدیٰ، ہم تمہاری ہدایت کے انتظام کریں گے، لہذا پاکیزہ فطرت بھی ہم تمہارے لیے بنائیں گے۔ لہذا فطرت کا جو معنی بیان کیا گیا ہے وہ اعتدال، بیلنس لائف، متوازن زندگی، گناہوں سے پاک زندگی، توجہ رکھے گا۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، اپنے چہرے کو متوجہ کرو، اپنے اٹینشن کو کہاں لے کے جاؤ؟ دین حنیف، یعنی جو ثابت اور قائم رہنے والا ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ یعنی توحید، یعنی ولایت، یعنی نظم، یعنی اطاعت، یعنی پیروی، یعنی اپنے آپ کو در حقیقت دنبالہ رو بنانا ہے، کس کے لیے؟ اہل بیت کے لیے، ولی اللہ کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے، انبیاء کے لیے، کتاب خدا کے لیے۔ چنانچہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہمیں کربلا میں نظر آ رہی ہیں، یہ سب اس آیت قرآن موجود، فاقم وجہک للدین حنیفا، اپنے چہرے کو متوجہ کرو، یعنی تمہاری ایسا نہیں ہو کہ چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف اللہ اکبر کہا اور پھر دنیا بھر کے خیالات، نہیں، یہ نماز نہیں ہے، یہ سوری نماز ہے، یہ ظاہری نماز ہے، یہ فزیکل نماز ہے، وہ ٹھک بیٹھک ہے۔ حقیقی نماز کیا ہے؟ تمہارا دل بھی خدا کی طرف متوجہ ہو، بالکل ایسے ہی جیسے ہم زیارت پڑھو، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، توجہ کہاں ہوتی ہے؟ دروازے پہ، چہرہ امام کی طرف ہے لیکن دل امام کی طرف نہیں، کوئی زیارت نہیں ہوئی، زیارت یہ ہے کہ بدن بھی امام کی طرف ہو اور چہرہ اور قلب بھی امام کی طرف ہو۔ مل کے درود دیجیے محمد و آل محمد۔ تو کربلا سے محبت فطری ہے، کیونکہ کربلا، میں زمان و مکان کی بات نہیں کر رہا ہوں، تاریخ کی بات نہیں کر رہا ہوں، روح کربلا کی، معنی کربلا کی، تعلیمات کربلا کی، جہاں حسین نزول کر رہا ہے، توجہ رکھیے گا۔ یہ بحث میری دقیق ہے، اگر پناہیان کی بحث سے اقتباس کرتے ہوئے یہ پیش کر رہا ہوں، ایک امام حسین کا ظہور ہے اس عالم کائنات میں، ایک آپ کی ولادت مطہرہ ہے اس عالم کائنات میں، تین شعبان کو یہ ولادت ہے، امام حسین کا نور ظاہر ہو رہا ہے، دنیا منور ہو رہی ہے، ایک امام حسین کا خاص نزول ہے، خاص نزول ہے جو دو محرم کو شروع ہوا اور آٹھ محرم تک یہ نزول تھا، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اے حسین، جب تک تم قتل نہیں ہوگے وہ اعلیٰ مقامات میں نہیں مل سکتے۔ یہ نزول ہے امام حسین کا کربلا میں، اور یہ وہ صحیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نزول حسین کے صدقے میں ہمیں صحیفہ کربلا دیا ہے. صحیفہ پڑھا جاتا ہے, صحیفہ جزدانوں میں نہیں رکھا جاتا. جس طرح قرآن کو جزدانوں میں رکھ دیں, یہ قرآن کا احترام نہیں ہے. بظاہر ایک احترام ہے, لیکن قرآن کا مطلب تلاوت, تدبر, غور و فکر, اطاعت, پیروی, عملی میدان میں قرآن کو سامنے رکھنا. بیکا یا اللہ, بیکا یا اللہ, بیکا یا اللہ بے محمد, یعنی قرآن بھی ساتھ, شب قدر میں چاردہ معصومین بھی ساتھ, یعنی ولایت بھی خدا بھی. یہ صحیفہ کربلا نزول حسین کے زمانے میں ہمیں خدا نے دیا. اس صحیفے کو صحیفہ زندگی بنانا ہوگا, کتاب زندگی بنانا ہوگا, اس کی پیروی کرنی ہوگی, اس کی ہدایات پر عمل پیرا ہونا ہوگا. مل کے درود بھیجیے محمد والے. تو فطرت کی طرف ہے, ولایت کی طرف ہے, نظم کی طرف ہے. اور تین اور اس میں چیزیں بہت تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں, آگے بڑھ جاؤں, کل انشاءاللہ گفتگو کریں گے. تین اور لفظ استعمال کیے جاتے ہیں, طبیعت, غریزہ اور فطرت. میں اس کی تفصیل بعد میں عرض کروں گا, لیکن یہ جو فطرت ہے, اللہ تعالیٰ نے جو فطرت عطا کی ہے, فطر اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ فطرت الناس جو آیا, الف لام نون الف سین الناس, دیکھیے کتنی وسعت ہے عربی زبان میں, کتنی وسعت ہے. میں کہوں مسجد, ایک مسجد. میں کہوں مساجد, تین سے زیادہ مساجد. مسجد ایک, عربی زبان میں ایک اور خصوصیت, دو کے لیے ایک خاص صیغہ, لفظ اور ٹرمینولوجی استعمال کرتے ہیں. مسجدین, مسجدیں دو مسجد, جیسے حسنین کہتے ہیں, قمرین کہتے ہیں, زہرین کہتے ہیں. زہرین یعنی دو زہر, چونکہ زہر اثر ہوتی ہے, اس میں دو زہر نہیں پڑھ رہے ہوتے. مغربین نہیں, دو مغرب نہیں ہے. بظاہر لفظی طور پر معنی لفظی ہے, لیکن حقیقت مراد ہوتی ہے. یعنی جب ہمیں اتنا شعور ہے کہ ہم زہرین کہتے ہیں تو ہم دو زہر نہیں پڑھتے, ایک زہر پڑھتے ہیں, ایک اثر پڑھتے ہیں, لیکن قربت لفظی کی وجہ سے کہتے ہیں زہرین. یعنی دو زہر, دو زہر یعنی دو چار چار رکعت نماز, یعنی زہر بھی اثر بھی. ہمیں پتا ہے کہ زہرین سے مراد کیا ہے, زہر اثر. مغربین سے مراد کیا ہے جی, حسنین سے مراد کیا ہے, حسن و حسین. توجہ رکھیے گا, تو مسجدیں دو مسجدیں, مساجد تین سے زیادہ مساجد. اور اگر کسی مساجد جمع کے لفظ پر الف لام آ جائے تو اس کا ایک معنی یہ ہوتا ہے روئے زمین کی تمام مساجد. توجہ کیا آپ نے, کتنی وسعت ہے. ان الانسان لفی خسر, ان الانسان الف لام کے ساتھ روئے زمین پر جتنے انسان ہیں سب گھاٹے میں ہیں. کیوں؟ کیونکہ فطرت کی طرف رخ نہیں ہے, فطرت کی طرف سفر نہیں ہے, یہ مادیت کی طرف سفر کر رہے ہیں. لہذا ان الانسان لفی خسر یعنی گھاٹے کی طرف سفر کر رہے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے, ابھی گفتگو ہو رہی تھی ہماری, کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہ بھی غلط کر رہا ہے, یہ بھی غلط کر رہا ہے, یہ بھی غلط کر رہا ہے. اوپر والے جو بیٹھے ہیں اسٹیبلشمنٹ, وہ تو ان کا تو قبلہ ہی ٹیڑھا ہے, یا ان کا قبلہ ہی نہیں ہے, ان کا قبلہ تو شکم و شہوت ہے. بہر تو حکومت والے ماشاءاللہ, جو یوں کہوں کہ قارون کے قبیلے کے تھے وہ صدر بن جاتے ہیں, نام کے زرداری, لیکن قارون کے قبیلے کے جو کمینے ترین لوگ تھے وہ شریف بن کر حکومت و مسلط ہو جاتے. یہ تو ہمارا حال ہے ماشاء اللہ سے. اسٹیبلشمنٹ کو تو خلائی مخلوق کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے زیادہ. خیر تو اب ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, یار یہ بھی تو غلط کر رہا ہے, یہ تو غلط پار کی ہے. کسی کا غلط ہونا میرے لیے غلط عمل کرنے کا جواز فراہم نہیں کر سکتا. ہم روز ٹائم دے نہیں کہیں گے, ختم تھا یہ بھی رانگ سائڈ جا رہا ہے, میرے اس کے پیچھے ہو گیا. رانگ سائڈ آنے کی عادت تو موٹر سائیکل سواروں میں تو ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جائز کر دیا ہے. رانگ سائڈ آنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ان کے لیے, یعنی لگتا کہ ان کے لیے واجب. یعنی اگر آپ کوئی رانگ سائڈ آ رہا ہے, آپ کی جگہ جو ہے وہ لے رہا ہے اور آپ کا وقت لے رہا ہے اور آپ نے ذرا دیکھ لیا تو وہ صرف آپ کو دیکھے گا, میرا حق ہے رانگ سائڈ آنا. لگتا ہے کہ اللہ نے کوئی وحی اتاری ہے ان کے لیے. مل کے درود بھیجو محمد والے محمد کا. अब नौजवान बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूँ, बड़ों के लिए बड़ों कहते हैं बच्चों के कंधे पे बंदूक रखे चला रहा हूं मैं, अगर ट्रैफिक के कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए आप किसी को मार दें आप जामिन हैं शरण, जान ले ले किसी की कातिल है, गाड़ी को कोई जर्रा बराबर नुकसान पहुंच जाए जामिन है, जमानत देनी पड़ेगी, तो जो रखिएगा। और अगर इन्ना लिल्लाह का टैग आप पे लग गया तो ये जायज मौत नहीं है, खिलाफ वर्जी तो खुदा ने फितरत में लगी, कानून की मुताबिकत, कानून की पैरवी खुदा ने रखी। लेकिन किसी का अमल मेरे लिए शरी जवाब फराम नहीं कर सकता, खुदा ये गलत कर रहा था, ये मौलवी मुल्ला ये शारी जाकर ये गलत कर रहा था, मैं तो दिन नारे लगा रहा था, नहीं फला सब्जी फरोश फला दूध फरोश फला 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 नहीं, जवाब फराम नहीं कर सकता। अगर उनकी फितरत खराब है तो खुदा ने तुम्हारे लिए मोहम्मद आले मोहम्मद भेजे हैं, उनकी नूर उनके नूर को सामने रखो और अपने आप को निजात याफ्ता करते चले जाओ, मिलकर जरूर भेजे मोहम्मद आले। तो ये जो फितरत अल्लाह ताला ने रखी है इसके मुतमायज नुकात, मुमायज नुकात, काबिल तवज्जो नुकात साथ, इससे ज़्यादा भी उलमा ने रिसर्च की है लेकिन मैं मजलिस की फिजा को सामने रखते हूँ सात नुकात आपके सामने रख कर रहे, अब जितना वक्त बचा है उनमें से कुछ आज और कुछ कल अर्ज करूँगा। ये फितरत जो है जो अल्लाह ताला ने रखी, तो मैं अर्ज कर रहा था अलिफ लाम आ जाए तो रूए ज़मीन की सारी मसाजिद, सारी मसाजिद जो है वो जमा हो जाती है। फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्ना फतरन्ना अलिफ लाम के नाम से तमाम लोगों की फितरत है, आदम से लेकर और कयामत से पहले जो इस दुनिया में आएगा वो पाकीदा फितरत देके आएगा। कुल मौलूदिन युलदु अलल फितरा व अबावाहु युहय्यदानही व युनस्सिरानही व मुजस्सिरानही। रसूलुल्लाह फरमाते हैं हर मौलूद इंसान फितरत इलाही, पाक फितरत, नूरानी फितरत, गुनाह से पाक फितरत पर पैदा होता है, मगर उसके वालिदैन उस पर उसको मजूसी, उसको नसरानी या यहूदी या कोई और अकीदा उस पर चढ़ा देते हैं। यही वजह है कि वो आवामिल को जो फितरत को डैमेज करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उनमें से एक है अंधी तकलीद। अंधी तकलीद, मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, हमारी और आपकी जिंदगी तो गुजर गई, ठीक है ना, जो होनी थी वो हो गई, लेकिन अंधी तकलीद नहीं, दलील के साथ खुदा, दलील के साथ रसूल, दलील के साथ खातमियत, दलील के साथ विलायत, दलील के साथ कुरान और इमाम जमाना को तस्लीम कीजिए। तअस्सुब और जाहिलाना तकलीद, अंधी तकलीद इंसान की फितरत के नूर को खामोश कर देती है। इंशाल्लाह गुफ्तगू आएगी तो फिर उसको अर्ज करूंगा वो कौन से अवामिल हैं जो फितरत के जहूर का मौका फराहम करते हैं, वो कौन से अवामिल हैं जो फितरत को आगे बढ़ने नहीं देते बल्कि उसका गला घोट देते, तो वो सात उम्र कौन से हैं आपकी खिदमत में दूर दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद का। पहला नुकता यह है कि यह गैर इक्तसाबी है, यानी तालीम व तअल्लुम सीखने सिखाने से फितरत हासिल नहीं होती। गाय का बच्चा घोड़े का बच्चा पैदा होता है और खड़े होने की कोशिश करता है चंद ही लम्हों में और घंटे भर में वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, उसके बाद उसे अपनी ग़िज़ा की तलाश होती है तो वो अपनी माँ के बदन में अपनी ग़िज़ा की जगह तलाश करने लगता है। ये किसने सिखाया उसे, ये किसने बताया उसे, तवज्जो रखिएगा। अब अगर मैं आलम हशरात में चला जाऊँ तो फिर इला माशाल्लाह अमीरुल मोमिनीन जो खुदरे उठा के पड़ी है शहद की मक्खी के लिए चोटी के लिए, अमीरुल मोमिनीन की जो दकीक निगाह है वाकई उससे अंदाजा होता है कि ये इसका इल्म जो है वो इल्म इलाही है। हजरत इब्न अब्बास से पूछा कि आप जो इतनी तफसील बयान करते हैं, बताइए आपका इल्म कहाँ से है? का इल्मी मिन इल्मे अलीयिन, मेरा इल्म अली के इल्म से मुत्तसिल है। वा इल्मे अलीयिन मिन इल्मे रसूलिल्लाह, और अली का इल्म रसूल के इल्म से मुत्तसिल है। वा इल्म रसूलिल्लाह मिन इल्मिल्लाह, और अल्लाह के इल्म से रसूल का इल्म मुत्तसिल है। तो मैं अली के दस्तरखान से कसब फैज कर रहा हूँ। गैर इत्तेफाकी चूंटी उसको किसे दिखाया गया? गंदम का दाल का दाना लेके जाओ और ले जाकर उसको बीच से दो हिस्सों में तकसीम कर दो, क्योंकि उसे पता है वो एनडी की पढ़ी हुई नहीं है, लेकिन उसकी फितरत में खुदा ने ये इंजीनियरिंग रखी है कि इसको दो हिस्से करो, कहीं ऐसा ना हो कि सालिम लेके गई तो ये दाना उग जाएगा, तेरा जीना दुर्बर हो जाएगा, तेरा बिल जो है तेरी कब्र बन जाएगा। दो हिस्सों में तकसीम करती है, फिर लेके जाती है, गर्मियों में जमा करेगी, सर्दियों के लिए गजा का इंतजाम। नाज़म देते हैं शहर की मक्की अमीर मोमिनीन का खुतबा और रवायत मौजूद है। बैग ये किसने सिखाया? शहीद मुतली ने एक बेहतरीन मिसाल पेश की, कहा कि एक ऐसा हशरा एक ऐसा जानवर है कि जब उसकी मौत का वक्त आने लगता है तो वही उसकी यूं कहूँ कि तौलीद नस्ल का वक्त होता है। तो कब इसके कि वो तौलीद नस्ल करे अपने बच्चे जने, वो एक दूसरे हशरे को डंग मार देता है, डंग मार के उसको मौत के करीब कर देता है और उस पर या उसके करीब अपने बच्चे देता है और मर जाता है। अब जो बच्चे पैदा हुए उन्होंने अपने मां या बाप को नहीं देखा, ये बच्चे उसी नीम मुर्दा या मुर्दा जिसको उसकी मां या बाप ने डसा था, हलाक किया था, गिजा हासिल करते हैं, बड़े होते हैं और फिर जब इनमें से हर एक की मौत का वक्त आता है तौलीद नस्ल का, तो वो बेने ही यही काम कर रहा होता है। ये किसने सिखाया उसे? ये खुदा ने। अब इसके लिए बहरहाल एक अलग चीज है जिसको मैंने आज कहा कि गरीजा, ये एक अलग एक बहस है, लेकिन कल इसको इंशाल्लाह अर्ज करूंगा। तो बेदून इक्तिसाब है, इक्तिसाबी नहीं है, कहीं पढ़ने पढ़ाने से फितरत आ नहीं जाती। तवज्जो रखिएगा, हाँ एक ऐसी दर्जगाह है कि जहां पर तज़क्कुर देने से पर्दे हट जाते हैं, वो कुरान और अहले बैत की दर्जगाह है, जहां पर इंसान जब दानवे अदब तय करता है कुरान और अहले बैत के सामने, तो जितने पर्दे होते हैं हटते चले जाते हैं, वाह होते चले जाते हैं, उभर रोशन होते। इक्तिसाब नहीं है, बगैर तालीम और तालम के है। पढ़ने पढ़ाने से किसी यूनिवर्सिटी में फितरत नहीं पढ़ाई जाएगी, कोई इंजेक्शन कोई डोज नहीं है कि आपको लगा दी जाए इतनी पावर को तो आप बहुत ज्यादा फितरी हो जाएंगे, आप बहुत ज्यादा नेक हो जाएंगे। बस बख्तों ने तो उल्टा काम किया है, जो दवाएं लगाई हैं उनमें भी बीमारियां मौजूद हैं माशाल्लाह से, पोलियो में 10 किस्म की बीमारियां और पैदा कर दी हैं एक, और हमने वक्त गुंजाइश नहीं है। आखिरी नुकता ऐसी गलत करूं, तमाम बनी नौ इंसान के लिए एक ही फितरत है, फतरन्नासा जमीआ, खुदा कह रहा है तमाम इंसानों के लिए एक फितरत है। इसमें कलाम है, कल इंशाल्लाह अर्ज करूंगा। तो करबला तजल्ली गाह फितरत है, कौन कितना इंसान है यानी कौन कितना बाफितरत है, करबला बता रही है। मैंने किसी मौके पे कहा था करबला में आना मौजूद होना जरूरी नहीं है, बल्कि जो कहूं करबला में किसी की मौजूदगी काफी नहीं है। करबला में तलवार को सैकल करके लहराना काफी नहीं है। करबला में किसी लश्कर का हिस्सा बनना काफी नहीं है। करबला यानी ये देखो कि तुम किसके कैंप में खड़े हो, किसके खेमे में खड़े हो। ये जो तलवार लहरा रहे हो ये हुसैन इब्ने अली के लिए है, इमाम वक्त के लिए है या इमाम वक्त के खिलाफ है? करबला ये है, ये देखो। तुम जिंदाबाद के नारे लगाओ, मुर्दाबाद के नारे लगाओ, करबला के मजहब में काफी नहीं है। ये जिंदाबाद का नारा किसके लिए है, ये मुर्दाबाद का नारा किसके लिए है, ये देखना है करबला। ये बसीरत चाहिए, ये दिल की आंखें खुली होंगी वो बता सकता है। ویلا کربلا میں بہت سارے لوگ تھے، کربلا میں موجودگی کافی نہیں ہے۔ ایک مثال دے کے نوجوان بچوں کے لیے بات کو ختم کروں، بورڈ کے ایگزام ہو رہے ہیں، بچوں کو رول نمبر مل گیا اور جا کے اپنا سینٹر دیکھایا اور ایگزام کے دن 10 منٹ پہلے پہنچ گیا، سیٹ پہ پہنچ گیا، الحمدللہ خدایا تیرا شکر تو نے با حفاظت سینٹر پہنچا دیا، رول نمبر سیٹ پہ موجود ہوں، اب 3 گھنٹے دیے گئے، پیپر آ گیا، آنسر شیٹ آ گئی، خدایا تیرا شکر، خدایا تیرا شکر، آدھا گھنٹہ جی شکر میں گزار دیا محترم نے، کچھ نہیں کیا، تمام صعوبتوں کو برداشت کر کے، گرمی برداشت کر کے، سال بھر کی محنت کر کے، ماں باپ کی دعائیں لے کر تم سینٹر میں پہنچ تو گئے، لیکن تم نے آدھا گھنٹہ گزار دیا، کچھ نہیں کیا، آنسر کچھ نہیں، رپلائی کچھ نہیں، نتیجہ اور رزلٹ کچھ نہیں، 2.5 گھنٹے باقی رہ گئے الحمدللہ۔ کیا کمرہ امتحان میں طالب علم کی موجودگی، صرف موجودگی، کیا اسے نجات یافتہ کر سکتی ہے؟ نہیں۔ کیا ٹائم کا گزرنا اس طالب علم کو نجات یافتہ میڈل ہولڈر کر سکتا ہے، پوزیشن ہولڈر بنا سکتا ہے؟ نہیں۔ پتا چلا کہ پہنچنا کافی نہیں ہے، وقت گزارنا کافی نہیں ہے، یہ صعوبتوں کو عبور کر کے پہنچنا اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اپنی نجات کے لیے استعمال کرنا، اس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ کہ اگر زہیر ہیں تو وہ بھی صعوبتیں برداشت کر کے آ رہے ہیں، مسلم و حبیب ہیں تو وہ بھی صعوبتیں برداشت کر کے آ رہے ہیں، اور سب کا چہرہ حسین ابن علی کی طرف ہے، یہ ہے نجات، یہ ہے نجات۔ بس کربلا تجلی گاہ بتا رہی کون کتنا انسان ہے، کون کتنا بافطرت ہے، کون کتنا نورانی ہے۔ وہ بات آ گئی تو آخری بات عرض کروں گا، اور اسی سے ربط دے دوں مسائل کو۔ 3 تاریخ ہوں گی محرم کی، لوگوں کی زندگی میں جہاں دوسرے عوامل اور فیکٹرز ہیں انسان کی سعادت و خوشبختی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، وہاں پر دوست کا کردار بہت اہم ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ دوست اپنے دین کے دوست پر ہوتا ہے، دین سے مراد کیا؟ اس کی فکر، اس کی رائے، اس کا نظریہ، اس کی آئیڈیالوجی۔ بعض اوقات تو دیکھنے میں آتا ہے جو اس کے موبائل میں ہو اس کے موبائل میں بھی ہے، شیئر ہو رہا ہے، نیٹ فلکس شیئر ہو رہا ہے، گانے شیئر ہو رہے ہیں، کلپ شیئر ہو رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا شیئر ہو رہا ہے۔ تو امام نے صرف نظریہ نہیں کہا، ہر وہ چیز جو دوست کے پاس اگر اچھی ہے تو ادھر بھی اچھی، اگر بری ہے تو فلٹر آپ نے لگانا۔ تو دوست کا کردار بہت ہے، بعض اوقات دوستیاں لے ڈوبتی ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ روز قیامت انسان کہے گا اے کاش، اے کاش فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، دوستی نہ کی ہوتی۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی سے جا کے الیکس الگ ہاؤ آر یو فائن، جناب محترم کیسے ہیں آپ، یہ بھی دوستی کی شکل ہے۔ ایک زمانے میں قلمی دوستی ہوتی تھی، خط لکھ کی دوستی کی جاتی تھی، بچپن میں نونہال آتا تھا تو قلمی دوستی، اخبار ہے جہاں میں قلمی دوستی، ایک وہ دوستی تھی۔ لیکن اب دوست آپ کے پاس آ رہا ہے، یہ موبائل آپ کا دوست ہے، اب آپ اسے کیسی دوستی کر رہے ہیں، یہ میڈیا آپ کا دوست ہے، یہ کیبل کے تار جو آ رہے ہیں آپ کے گھر میں، جو ڈش آ رہی ہے، یہ بھی آپ کا دوست ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں۔ اسی محلے میں میرا بڑا زندگی کا ایک ابتدائی حصہ اور بڑا حصہ یہی گزرا ہے، جب اسی محلے میں کیبل آنا شروع ہوا۔ اب کیبل کیا بلا ہے اس کو چھوڑ دیجیے، ماشاء اللہ سے سب اپ ڈیٹ آدمی ہے، کیا دکھایا جاتا ہے اس زمانے کے، سے 30 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اس زمانے میں فوشا منکرات کو اس کیبل کے ذریعے سے دکھایا جاتا تھا۔ آج تو خیر کیبل تو بہت دور کی چیز ہے، اب تو ہر چیز ٹچ پر ہے، ایک ٹچ کرنے پر ہے، توجہ رکھیے گا۔ تو اسی محلے کے 3-4 بچے، میں بھی اسٹوڈنٹ تھا، میرے پاس آیا، شاید نماز بھی صحیح نہیں پڑھتے تھے وہ، مولانا کیبل آ رہا ہے، یہ بول رہا ہے، یعنی مولانا صاحب وہ ہم اہل مسجد تھے تو وہ کہتے تھے کہ مثلا سادے بھائی آپ جا کے ذرا، میں اسی مسجد گیا آپ کی، مومنین کی آبادی سادات کالونی، خدا گواہ کچھ لوگ شاہد مل جائیں گے آج بھی، اس تقریر کے جو نماز عشاء کے بعد میں نے کی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ یہاں جو یہ گندا پانی سپلائی کیا جا رہا ہے یہ آپ کے گھروں تک جائے گا، یہ آپ کو بیمار کرے گا، یہ آپ کی عزت و ناموس پر ڈاکہ ڈالے گا، بچہ باہر بہت کچھ کر کے آئے گا مگر آپ کو کچھ نہیں بتائے گا۔ میں نے کہا اس کا قانونی کام کیا ہے؟ اہل محلہ کھڑے ہوں، درخواست دیں، اس کو روکا جائے. آپ کے خیال میں اہل مسجد، اہل نماز، اہل صوم و صلات، اہل عزاداری کے سامنے جب میں نے خطاب کیا تو کتنے لوگ میرے ساتھ آئے ہوں گے؟ خدا گواہ ہے اس سے زیادہ لوگ میرے ساتھ نہیں تھے جو انگلیوں پہ گنے جائیں، ان پانچ انگلیوں پر. اور مسجد کے باہر آتے آتے کوئی میرے ساتھ نہیں تھا. الحمدللہ یہ ہے ہماری نمازوں کا حال، یہ ہے ہمارے مسجدوں کا حال، یہ ہے ہمارے عزاداری کرنے والوں کا حال. اسی لیے میں نے کہا تھا نا کہ وہ نماز جو مجھے امام زمانہ کے تیار نہ کرے وہ موسیٰ اجری کی نماز ہے، وہ ان کربلا والوں کی نماز ہے جو کہتے حسین کو قتل کرو اور نماز پڑھو. ایسی نماز سے کیا فائدہ جو مجھے امام زمانہ سے ان کے ظہور کے لیے تیار نہ کرے؟ ایسی عزاداری کا کیا فائدہ جو فرزند حسین ابن علی کے ظہور کے لیے، کہ جس کے ظہور کے مقاصد میں ایک مقصد یہ ہے کہ وہ آ کے خون حسین کا انتقام لے گا. نہ اس کے تیار نہ ہوں، نسیلہ پٹو سر پٹو مجلی پڑھوں، نظر نیاز کروں، امام زمانہ کی تیار نہ کروں. ایسی نماز اور ایسے روزے اور ایسی گریہ اور ایسے عزا اور ایسے ماتم، یہ اہل کوفہ کا ماتم ہو سکتا ہے؟ اہل کوفہ کا گریہ ہو سکتا ہے؟ حسینی کا نہیں ہو سکتا. وہ نماز جو مجھے امام زمانہ کی تیار نہ کرے وہ موسیٰ اجری کی نماز ہے. وہ جیسے حجرے میں پڑھ رہا تھا اس کی نماز علی کی ولایت کے ساتھ نہیں تھی، علی کی حمایت میں نہیں تھی، علی کی سپورٹ میں نہیں تھی. ہم وہی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم وہی ماتم کر رہے ہیں. امام زمانہ کہاں ہے؟ کون سا جذبہ پیدا ہو رہا ہے؟ یہاں تو اٹھنے کے بعد ایک امنگ اٹھنی چاہیے، ایک تحریک ملنی چاہیے، ایک ولولہ بیدار ہونا چاہیے کہ میرا امام کہاں ہے. وہ جا کے خون حسین کہتا ہے اینا تعلم بدم المقتول میں کربلا، میرا جملہ ہے، شاعر کا جملہ ہے، کس کا جملہ ہے؟ معصوم کہہ رہا ہے. کہاں ہے وہ ہستی جو اگر خون حسین کا انتقام لیتی؟ اور جب امام تشریف لائیں گے تو پانچ جملے جو کربلا سے متعلق ہیں وہ امام پیش کریں گے. کربلا سے متعلق امام کہتا ہے میں فرزند حسین ابن علی ہوں، میں فلا ہوں، میں فلا ہوں، میں فلا ہوں، میرا ظہور ہو گیا. یہ در حقیقت دوست کا کردار بہت اہم ہوتا ہے. آج دوست آپ کی جیب میں موجود ہے، کتنی دوستی، کیسی دوستی، کس نوعیت کی دوستی آپ اس موبائل اور انٹرنیٹ سے کر رہے ہیں، اس کا جواب مجھے اور آپ کو دینا ہوگا. بس آپ کی ذہنت تمام کہ دوست بہت اہم ہوتا ہے نجات میں، بدبختی میں. حسین کے بھی کچھ دوست تھے جن پر حسین کو بڑا ناز تھا، اور دوستوں کو حسین پر بڑا ناز تھا، اور اسم بمسمی ہے حسین کے دوست. ان دوستوں میں سے کہ جو کرے زمین سے کربلا میں جمع ہوئے، ایک دوست حسین کا نام حبیب ہے. حبیب کسے کہتے ہیں؟ جس سے بہت محبت کی جائے، محبت کرنے والا. ایک حبیب ہوتا ہے، ایک محبوب ہوتا ہے. حبیب اس میں ذات بھی ہے، اس میں معنی بھی ہے، اسم بمسمی ہے. نام کا بھی حبیب ہے، کام کا بھی حبیب ہے. محبوب کون ہے؟ حسین ابن علی. اور حسین کی محبوبیت کے ساتھ خدا تک یہ سفر ہے. اصل محبوب خدا ہے، اس خدا تک رسائی کے لیے حسین کی محبوبیت لازمی و ضروری ہے، فطرتاً لازم و ضروری ہے. امام حسین نے خط لکھا ہے، پورا شوق دور ہے. دل چاہتا تھا کہ حضرت حبیب کے بارے میں زیادہ گفتگو کروں کوفے کے حالات میں، لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. خط لکھا ہے، قاصد کو دیا ہے. کیوں؟ کربلا سے خط لکھا ہے امام علی مقام نے. جناب زینب دیکھ رہی ہے، دستوں میں دست، لشکر پہ لشکر، ڈھول و تاشے کی آوازیں دلوں کو لرزا دینے والی. کاش کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ان تمام مظلومیت کے ساتھ اہل فلسطین کی مظلومیت کو یاد کریں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، امام حسین کہہ رہے ہیں او سمعتم بے غریب بن او شہید بن فرد پوری. دنیا میں کوئی شہید نظر آئے، کوئی غریب الوطن نظر آئے، کوئی مظلوم نظر آئے، کا ساتھ دینا. یہ نہیں کہنا کہ وہ فلسطینی ہے, وہ سنی ہے, وہ فلاں ہے, وہ فلاں ہے, وہ فلاں ہے, جیسے کہ آج آوازیں ممبر سے آ رہی ہیں, وہ ناصبی ہیں, وہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں. امام نے کہا کسی کا سنو, وہ غریب ہے, وہ مظلوم ہے, ساتھ دو اس کا, لیکن مجھے یاد رکھنا. او شہید حمدِ بھومی, وہ شہید کے ساتھ مجھے یاد رکھنا. کتنے ایسے بچے ہیں جن کے بدن بھی اس بمباری کے بعد پورے نہیں ملتے, ان کی مائیں ان کے بدن کے ٹکڑوں کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں. یہ ہے فطرت کہ دنیا میں جہاں ظلم ہے حسینی سرافا احتجاج بنے, جہاں مظلوم ہے حسینی سرافا اس کے لیے حمایت کرنے والا بنے. لہذا اپنی مجالس میں, اپنی محافل میں, اپنے جلوس میں, اپنی اذا میں ان مظلوموں کو یاد رکھیں. یاد رکھنا چاہیے. حبیب کو خط لکھا ہے, اے حبیب میں حسین ابن علی تمہیں کربلا سے یاد کر رہا ہوں. مندرجات کے ساتھ تحریر فرمایا, قاصد کو دیا. قاصد پتہ پوچھتا پوچھتا حبیب کے گھر آئے. حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ. حبیب کا کیا کردار ہے؟ سن بزرگ ہے, بڑی سن و سال کے ہیں, رسول اللہ کے ساتھ بھی شریک رہے ہیں, امام علی کے ساتھ بھی, اہل بیت کے ساتھ بھی زندگی گزاری ہے, اور اب آخری ایام, پیری کے ایام, استراحت کے ایام, جس کو ہم کہتے ہیں کہ یوں کہوں کہ ریٹائرمنٹ کے ایام, سکون سے انسان کہتا ہے کہ جناب اب پوتا پوتی نواسے نواسی ہوں گے انسان سے, بس اب اللہ اللہ کریں گے اور ذکر خدا کریں گے. حبیب بھی اپنی ایسی ہی زندگی گزار رہے ہیں, کوفے میں موجود ہیں, کھانا کھانے بیٹھے ہیں دسترخوان پر زوجہ کے ساتھ, دق الباب ہوا, گئے, کون ہو؟ سلام علیکم کے بعد قاصد حسین. حسین ابن علی, جی ہاں, کہاں سے آئے ہو؟ کہاں ہے میرا مولا؟ توجہ رکھیے گا, کہا کربلا سے. خط لیا, آنکھوں سے لگایا, آنکھوں سے لگایا, محبوب کا خط آیا ہے. اذن گرامی, مجالس امام حسین کے محبوب ہونے کی علامت ہیں, یہ مجلس حسین کا خط ہیں. حسین کربلا سے بلا رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں حسین آج بھی, کاش ہم بھی حبیب کی طرح حسین کی مجلسوں کا احترام کریں. حبیب نے خط کھولا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, حسین ابن علی کی طرف سے اپنے بچپن کے رفیق حبیب ابن مظاہر کے نام. خط پڑھا, آنکھوں سے لگایا, حبیب جتنا جلد ہو ہمارے پاس آ جاؤ. یہ واحد خط ہے جو حسین نے لکھا ہے اپنے دوست کو. آئے, کچھ دیر لگی دروازے پر, کہتے ہیں کہ زوجہ منتظر تھی کھانے پر. کیا ہوا حبیب, دیر کیوں بولی؟ کہا کچھ نہیں, کھانا کھاؤ. آؤ کھانا شروع کرتے. نہیں حبیب, بتائیے کیا وجہ ہے, آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہے. کہا حسین ابن علی نے ایک خط لکھا ہے, مجھے بلایا ہے. مولا حسین نے آپ کو خط لکھ کے بلایا ہے؟ ہاں مولا حسین مشکل میں کربلا سے مجھے اپنی نصرت کے لیے بلایا ہے. آؤ کھانا کھاؤ. ایک دفعہ وہ مومنہ کھڑی ہو, حبیب تمہارے بچپن کا دوست مشکل میں ہے اور تمہیں بلا رہا ہے, اور تم کہو ہم کھانا کھا لیں. حبیب اگر نہیں جانا چاہتے نہ جاؤ, میں حسین کی نصرت کے لیے نکل. تو سر پہ چادر ڈالی, کھڑی ہو گئی مومنہ دسترخوان سے. حبیب کھڑے ہوئے, معظمہ تجھے سلام, تیری پاکیزہ فطرت اور محبت حسین ابن علی کو سلام. ارے یہ زمانے اتنا پورا شوب ہے, کسی پر یقین نہیں کیا جا سکتا, میں تو تیرے ایمان کا امتحان لے رہا تھا. اللہ اکبر. حبیب چلے, سوار ہوئے. اب جب سوار ہو کے چلے تو رستے میں ایک اور دوست مل گیا. اللہ اکبر, کیا کہنے ایسے دوستی کے, جو اچھے اچھوں کو جذب کر دی چلے جائے. مسلم ابن اوسجا جا رہے ہیں بازار کی طرف رواں ہیں, حبیب سے ملے, سلام علیک ہوا. حبیب نے پوچھا موسجا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہاں کہ میں داڑھی کو خضاب کرنے جا رہا ہوں. حبیب نے ہاتھ پکڑا, دوست آ جا, آج ایسی خضاب کرنے کی جگہ لے کے جاؤں گا کہ تجھے اس کے بعد کسی خضاب کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم حسینی خضاب میں اپنے آپ کو رنگ کر لیں گے جو قیامت ہمیں بچا لے گا. بس ادھر ہو, کیا ہوا؟ یہ قافلہ دو افراد کا پہنچا ہے کوہ کربلا. ایک دفعہ کسی معظمہ کو خبر دی گئی, کسی کلیل نے خبر دی ہے بنت علی کو کہ حبیب آئے ہیں, حبیب نصرت حسین کے لیے آئے ہیں. بی بی نے کہا جاؤ بنت علی کا سلام پیش کرو. اللہ اکبر, یہ کنیز گئی امام کی خدمت میں, دیکھا او سجا اور حبیب موجود ہے. کہا حبیب بنت علی نے آپ کو سلام کہا ہے. بس ایک دفعہ سننا تھا بنت علی شہزادی غلاموں کو سلام کہے. امامہ پھینک دیا, مٹی ڈالنے لگے, ارے آل محمد پہ یہ کیسا وقت آیا کہ نبی زادیاں شہزادیاں ارے غلاموں کو سلام پیش کر رہی ہے. بس ازادارو شہادت ہو گئی, حبیب کا جنازہ گنج شہیدہ میں آ گیا. میں کو حبیب بہت غیرت مند تھے نا, ارے حسینب کا سلام سنبھالا نہ گیا. ارے غلام ایسے ہی ہوا کرتے ہیں, مگر حبیب کہاں تھے؟ ارے جب تیرا آقا اصل عاشور صدا دے رہا تھا, اے میرے دیشے کے شیرو, اے میرے اصحابو, ارے کہاں ہو حسین ابن علی؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایہ منقلب ینقلب.